الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں سود زیر بحث ہے. اس میں بھی بدائی چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی اور وہاں پہنچ گئے تھے جہاں میں نے استاذ امام امین احسن اسلائی کا ایک تبصرہ نقل کیا ہے ان آیات پر جو پیچھے سود کے بارے میں زیر بحث آئی ہیں. استاذ امام امین احسن اسلائی سود خاروں کے اس اظہار تعجب پر تبصرہ کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں. یعنی وہ اظہار تعجب کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو اب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے, حالانکہ اس میں بھی چیزیں بیچی جاتی ہیں, خریدی جاتی ہیں, نفع کمایا جاتا ہے, اور سود کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حرام ہے. تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے, یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب بھی استدلال یہی ہے. قرآن مجید نے یہ استدلال نقل کر دیا ہے کہ میں ایک چیز بیچتا ہوں, اس پر میں منفعت لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے, میں نے روپیہ دیا ہے, میں اس پر منفعت طلب کرتا ہوں اور لازمی منفعت طلب کرتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے. تو یہ وہی پرانا اعتراض ہے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بالکل پاگل پن ہے. جیسے میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ اس کو نقل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس طرح کی بات کہنے والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل پاگلوں کی طرح اٹھیں گے, یعنی ان لوگوں کی طرح اٹھیں گے جن کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو. ان آیات پر تبصرہ کیا ہے مولانا امین احسن نے. وہ لکھتے ہیں, اس اعتراض سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سود کو بے پر یعنی خرید و فروخت پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے بلکہ بڑی پرانی ہے. قرآن نے اس قیاس کو لائق توجہ نہیں قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بداہتن باطل اور قیاس کرنے والے کے دماغی خرابی کی دلیل ہے. ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت پر لگاتا ہے جس کی لوگوں میں طلب ہوتی ہے. وہ محنت, زحمت اور خطرات مول لے کر اس مال کو ان لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے اول تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے, اور اگر حاصل کر سکتے تھے تو اس سے کہیں زیادہ قیمت پر, جس قیمت پر تاجر نے ان کے لیے مہیا کر دیا. پھر تاجر اپنے سرمایہ اور مال کو کھلے بازار میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے منافع کی شرح بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس اتار چڑھاؤ کے ہاتھوں بالکل دیوالیہ ہو کر رہ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع حاصل کر لے. اسی طرح اس معاملے میں بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار ایک روپے کی چیز ایک روپے, دو آنے یا چار آنے میں بیچ کر پھر اس روپے سے ایک ڈھیلے کا بھی کوئی نفع اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک اس کا وہ روپیہ تمام خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں نہ اترے اور معاشرے کی خدمت کر کے لیے اپنے لیے استحقاق پیدا نہ کرے. یعنی ایک تاجر کا سرمایہ یہ سارے جوکھم مول لیتا ہے, اسی طرح سے وہ کماتا ہے. بھلا بتائیے کیا نسبت ہے ایک تاجر کے اس جانباز, غیور اور خدمت گزار سرمایہ سے ایک سود خار کے سنگ دل, بزدل, بےغیرت اور دشمن انسانیت سرمایہ کو, جو جوکھم تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن منافع بٹانے کے لیے سر پر سوار ہو جاتا ہے. یہ تبصرہ انہوں نے کیا ہے اور اس سے یہ واضح کیا ہے کہ سود کیسی شنی چیز ہے. سود کی یہی شناخت ہے جس کی بنا پر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الربا سبونا ہو بنائی ایسر ہوئیں ین کے رجل امہ. سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو سب سے ہلکا حصہ اس کے برابر ہوگا کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. یہ بھی وہی شناخت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قرآن مجید نے اگرچہ سود لینے ہی کو حرام ٹھہرایا ہے, یعنی قرآن میں بالکل واضح ہے کہ اس قرآن کا جتنا تبصرہ ہے وہ سود لینے پر ہے, سود کھانے پر ہے. الذین یاکلون الربا, یعنی آیت میں جو شناخت ہے اس کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, یعنی قرآن مجید میں اسی کو بیان کیا گیا. لیکن اس حرمت کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے, بغیر کسی عذر کے اس کے کھلانے والے کون ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ کی حیثیت سے ان کے ساتھ یا ان کے قائم کردہ اداروں میں خدمات انجام دیتے ہیں. یعنی سود خار جب کوئی اپنی کوٹھی قائم کرتا ہے یا اپنا کوئی بینک قائم کرتا ہے یا کوئی اور نظام بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ اہلکار ہوں گے نا جو پروپیگنڈا بھی کریں گے, گھیر کر بھی لائیں گے, اسامیاں بھی تلاش کریں گے. تو یہ اصل میں اس کے معاونین ہیں, اس کے دست و بازو ہیں, یہ کھلانے والے ہیں, لکھنے والے, دستاویزات لکھی جائیں گی. تو اس زمانے کے پرانے مہاجنوں کے پاس تو لوگ ہوتے تھے نا جو باقاعدہ طریقے سے تحریر لکھتے تھے تاکہ بعد میں اس اسامی کا پیچھا کیا جا سکے, اور اس کے گواہوں کو بھی تعاون الاسم کے اصول پر یکسمرا مجرم قرار دیا جائے. یعنی یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے یا ایک آدمی نے بدکاری کا اڈا قائم کیا ہوا ہے تو اب بدکاری کرنے والی عورت اور دلال یکساں مجرم ہے, یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں. اور یہ بات سود کے معاملے میں بھی ٹھیک ہے. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے والے اور اس دستاویز کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا یہ سب برابر ہے. یہ ٹھیک ہے بات, یہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں اس روایت میں ایک لفظ موکل کو غلط سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے سود پر قرض لینے والے کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے. درحال کی یہ بات غلط ہے, ٹھیک نہیں ہے یہ بات. نہ اس کی بنیاد کوئی قرآن میں ہے اور نہ اس کی کوئی بنیاد حدیث میں ہے. موکل کا لفظ اصل میں اس کے ایجنٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ عربی زبان میں موضوع ہی نہیں ہے سود پر قرض لینے والے کے لیے. اور آپ قرآن مجید کا وہ حصہ نکال کے پڑھیے جس میں سود کی حرمت پر اس نے گفتگو کی ہے, تو وہاں پر جو سود پر قرض لینے والا ہے وہ بالکل ایک مظلوم کے مقام پر کھڑا ہے. یعنی قرآن مجید کے الفاظ میں اس کے لیے ہمدردی ہے, اس کے لیے محبت ہے, اس کو مہلت دینے کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے اور تقاضا کر رہا ہے سود کھانے والے سے کہ اس کو تو قرض کی ضرورت پڑ گئی تھی لینے کے لیے, اب اگر ہم نے سود کو ممنوع کر دیا ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنا اصل زر اس سے لے لو, اور اگر وہ اصل زر بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کو مہلت دو. یعنی یہ صورتحال ہے اس میں. اور حدیث میں بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز نہیں. یہی روایت ہے مسلم کی جو میں نے نقل کر دی ہے اور اس کا صحیح مطلب بتا دیا. یعنی اس میں موکل کا لفظ غلط فہمی کا باعث بنا ہے. لوگوں نے خیال کیا ہے کہ سود کھلانے والے سے مراد اصل میں سود پر قرض دے کر جو کھانے کا موقع پیدا کرتا ہے, وہ نہیں ہے. کھلانے والا یعنی ان کے ایجنٹ. پرانے مہاجنی نظام میں بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی, اور جب اس مہاجنی نظام نے اب بینکوں کی صورت اختیار کی ہے تو اب بھی ظاہر ہے کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتا یہ نظام. تو کون لوگ ہیں آپ دیکھیے, اس میں عطف بتا رہے ہیں کہ کیا ہے. عاقل کون ہے؟ سود کھانے والا. موکل کون ہے؟ جو اس کا ایجنٹ ہے. کاتب کون ہے؟ جو اس کی دستاویز لکھتا ہے. شاہدہ کون ہے؟ وہ دو گواہ جو دستاویز دستخط کرتے ہیں. یہ سب اس کے حامی ہیں, یعنی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ایک مظلوم ہے جس کو قرض دیتے وقت اس سے سود کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, ایک بات. اور پھر اس سود کے لیے اس کو پھانسا جا رہا ہے. آج کل کے زمانے میں بھی آپ بہت ایڈورٹائز کرتے ہیں, اس زمانے میں بھی. اور پھر وہ گواہ ہے جو اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہی ہے کہ جب مہاجن کا کیس پیش ہوگا کون آئیں گے گواہی دینے کے لیے؟ وہی دونوں گواہ. یعنی یہ اصل میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کو قرآن مجید کی اگر آپ آیت پڑھیں تو ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں توصیف فرمائی ہے تو ٹھیک کیا. یعنی گویا اس کے ساتھ ہی ہیں. یہ ایک جرم کرنے کے لیے جا رہے, ایک چور جا رہا ہے جرم کرنے کے لیے, کوئی اس کو پھاوڑا پکڑا رہا ہے, کوئی اس کے لیے باہر کھڑا ہو کے نگرانی کر رہا ہے. تو یہ اصل میں تو معاونین ہے, لیکن جس کا گھر چرایا جا رہا ہے وہ تعاون نہیں کر رہا. اسی طرح جو آدمی سود پر قرض لینے کے لیے جاتا ہے وہ ایک مظلوم آدمی ہے, اور مظلوم آدمی کو ضرورت ہے سود پر قرض لینے کے لیے. دونوں ہی صورتوں میں جائے گا, یعنی یا تو اس کو صرفی ضرورتوں کے لیے قرض کی ضرورت ہے یا کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض کی ضرورت ہے, اور دونوں صورتوں میں اس کو قرض چاہیے. وہ کچھ دے رہا ہے, کچھ لے نہیں رہا, کسی کا حق نہیں کھا رہا, مار نہیں رہا. وہ آدمی ایک ناجائز مطالبہ کر رہا ہے اخلاقی لحاظ سے جس نے سود کھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے کچھ معاملے ہیں. تو میرے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے, اس میں قرآن مجید بھی بالکل واضح ہے, حدیث بھی بالکل واضح ہے. قرآن مجید کا آپ دیکھیے نا, ایک ایٹیچیوڈ ہے, رویہ ہے جو سامنے آتا ہے. کسی مقام پر اس نے ادنا درجے میں بھی کوئی بات سود پر قرض لینے کے بارے میں اشارتاً بھی نہیں کی, بالکل نہیں کی. بلکہ آپ نکال لیں سورہ بقرہ, آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ اشارہ کرنا تو ایک طرف رہا, سر تسر حمایت کا اسلوب ہے, بلکہ خاتمہ کلام کہاں کیا ہے. خاتمہ کلام یہ کیا ہے, لا تظلمون ولا یظلمون. نہیں نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. اور کیا کیا کہا ہے کہ سود کھانے والا سود کا مطالبہ کر کے ظلم کرتا ہے اور سود دینے والا اصل زر کو مار کر ظلم کرتا ہے. اس کو بیان کیا یعنی تم اصل زر لازمن واپس کرو گے اس لیے کہ یہ اس کا حق تھا, اس کو تم نہیں مار سکتے, اور وہ اس پر زائد متعین منافع کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے غلط ہے. یہ بات جو ہے اس کو میں نے اس لیے ذرا زیادہ واضح کیا کہ عام طور پر اس سے بالکل مختلف بات لوگوں کو کہی جاتی ہے, ایسا نہیں. میں اس پر بالکل مطمئن ہوں, آپ بحث کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جی ارشاد
سر, آج کل کچھ دستاویزات جب لکھی جاتی ہیں تو ایک گواہ قرض جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی درکار ہوتا ہے, تو اس صورتحال میں کیا وہ بھی اسی گناہگار میں گناہ میں شامل ہو؟
اس کا باون نہیں ہے, وہ اس کی حفاظت کے لیے آیا ہے, اس وجہ سے یہ شاہد ہے. اصل میں دیکھیے یہاں ضمیر ہے اس کے گواہ. اچھا اب اس کے بعد آگے چلیے, اسی طرح مبادلہ اشیاء کی صورت میں ادھار کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر آلائش سے بچنے کی ہدایت فرمائی. یعنی حضور کو اصرار ہے اس بات پر, قرآن کو بھی, کہ سود کا کوئی شائبہ نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں ہمارے زمانے میں لوگوں نے سود کے معاشی نقصانات اور اس طرح کی بہت چیزیں لکھی ہیں. سود ایک اخلاقی برائی ہے, معاشی فائدہ ہو سکتا ہے اس سے, یہ زیر بحث نہیں. معاشی فوائد اور نقصانات پر بحث کرنا دین کا موضوع بھی نہیں ہوتا, وہ ایک اخلاقی برائی ہے. اس وقت ہمارا ملک رشوت پر چل رہا ہے, رشوت کی اگر ہر صورت بالکل بند کر دی جائے تو اکانومی کلیپس ہو جائے گی. کر کے دیکھ لیں, رشوت پر چل رہا ہے. جو معیشت کے ماہرین ہیں ان سے آپ ملیں, وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کالے دھن پر رشوت پر چل رہا ہے, اس کو مکمل طور پر بند کر دیں کلیپس ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بغیر اکانومی چلائی نہیں جا سکتی, یعنی بہت سے حالات میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد رشوت برائی نہیں رہے گی, رشوت اخلاقی برائی ہے. اچھا فرد کی حیثیت سے دیکھیں, میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ رشوت لیتا ہے, دس ہزار اس کی تنخواہ ہے, تو جس دن وہ اگلے دن رشوت لینا بند کرے گا تو سخت معاشی نقصانات سے دو چار ہو جائے گا. بچے گورنمنٹ اسکول میں داخل کرنے پڑیں گے, کرایہ کا گھر چھوڑنا پڑے گا, اور بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے, تو معاشی نقصان ہوگا اس کے نتیجے میں. لیکن وہ کس چیز سے بچ رہا ہے؟ اخلاقی برائی. اسی چیز کو آپ نے پیچھے دیکھا, قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا جب وہ شراب اور جوئے کے دنیوی فوائد زیر بحث آئے ہیں, تو وہاں کیا کہا ہے, اسمہما اکبر من نفعہما, یعنی اس کا انکار نہیں کیا کہ اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے, دنیوی نفع حاصل ہو رہا ہے, قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا. وہ یہ کہتا ہے اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے, یعنی تقابل معاشی نقصان اور معاشی فائدے کا نہیں ہے, بلکہ معاشی فائدے اور اخلاقی گناہ کا ہے. یہی میرے نزدیک مذہب اور غیر مذہب کی کشمکش ہے. یعنی مذہب کہاں سے آپ کو کھڑا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. معاشی فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کا اللہ نے خود آپ کو بہت عرض دیا ہوا ہے, آپ اس کے بڑے راستے نکالیں گے, اس میں انسان خود کمال پر فائز ہے, اس کے لیے کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اخلاقی چونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان اپنے معاشی فائدے کی طرف لپکتا ہے اور اخلاقی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, یعنی جہاں جذبات باعث بنتے ہیں, جذبات کی تسکین ہوتی ہے, خواہشات باعث بنتی ہیں, شہوات باعث بنتی ہیں, رغبات باعث بنتی ہیں, کوئی نہ کوئی چیز باعث بنے گی نا, جو آپ کو کسی معاشی فائدے کے لیے, جذباتی فائدے کے لیے گناہ پر آمادہ کرے گی. اور گناہ کیا ہے, وہ اصل میں اخلاقی برائی ہے, وہ اخلاقی طور پر آپ کو آلودہ کرتا ہے. قرآن مجید نے اسی وجہ سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تزکیہ ہے, یعنی دین کا مقصد کیا ہے, اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنا کے اپنے پروردگار کے حضور پیش کر رہا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود پاکیزہ ہے اور وہ اپنی جنت کو کسی آلودہ اخلاقی شخصیت سے آباد نہیں ہونے دیں گے. اسی کو سادہ لفظوں میں قرآن نے بیان کر دیا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, جس نے اس کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا, جس نے اس کو آلودہ کر لیا کس لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے. تو تقابل اصل میں یہ ہے, تو اس وجہ سے قرآن مجید کا جو اصل سٹریس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ ایک اخلاقی برائی ہے. اور کیوں اخلاقی برائی ہے, سادہ منطق پر وہ یہ کہتا ہے کہ صرفی معاملات میں جب آپ زائد کا مطالبہ متعین طور پر کرتے ہیں تو آپ آدمی کو دو مشقتوں میں ڈالتے ہیں, ایک وہ اس اصل زر کو پیدا کرے دوبارہ, اور ایک آپ کو متعین منافع دے. جب آپ کسی کو چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں تو ایک مشقت میں ڈالتے ہیں, اور وہ یہ کہ اس نے کرایہ دینا آپ یہ لے لیجیے, ٹھیک. بہت سادہ اصول ہے. گندم آپ نے کسی آدمی کو دی ہے, کھا لے گا, وہ تو ختم ہو گئی, فنا ہو گئی. اب اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ پیدا کریں گے, پھر دیں گے, تو یہ چیز پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں, معلوم نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. یعنی اصل زر کو دوبارہ پیدا کرنا یہی بہت ہے کسی آدمی نے اگر کر لیا. ہاں البتہ یہ بات کہ آپ, یہاں ایک اور بات بھی بحث کر دوں کہ قرض دے رہے ہیں کسی کو, اس سے کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے, میں واجب الادا قرض کی حیثیت سے دے رہا ہوں, آپ کو اس کو واپس کرنا ہے مجھے پورا کا پورا. لیکن چونکہ آپ کاروبار کے لیے قرض لے رہے ہیں, تو اگر آپ کو کاروبار میں نفع ہوگا تو اتنا حصہ ہوگا میرا, اگر نفع ہوگا. یہ جائز ہے بالکل, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی یہ بات جو ہمارے ہاں عام طور پر نجات اللہ صدیقی ماڈل سے بہت معروف ہو گئی کہ آدمی کے لیے نفع نقصان میں شرکت ضروری ہے, یہ کئی قرآن حدیث میں نہیں لکھی ہوئی. قرآن مجید کا جو اپروچ ہے وہ یہ کہ یہ چیز ممنوع ہے, اس کے بعد باقی چیزیں جائز. باقی میں اگر کوئی بات ہے تو وہ اس اصول پر آپ کہیں گے کہ جس میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہے, وہ عمومی اصول ہے. لیکن وہ سود نہیں ہوتا. سود کیا ہے؟ قرض پر متعین منافع. قرض پر منافع جیسے ہی غیر متعین ہو گیا, ہوگا تو دے دیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے. اصل ذرا آپ کو دینا ہے, ٹھیک ہے, بالکل, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے.
یہ اس میں ایک صورت اور بھی, ایک تو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص قرض پر کوئی رقم دیتا ہے اور قرض پر رقم لینے والے پر وہ کوئی متعین رقم کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اگر منافع ہو تو دے دے. ایک دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ قرض پر رقم لینے والا از خود اپنے طور پہ طے کر لیتا ہے کہ میں اتنے آپ کو دوں گا, اس میں قرض دینے والے کا کوئی مطالبہ شامل نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟
دینے والا دے رہا ہے جتنا جی چاہے دے رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود اپنا قرض واپس کیا تو آدمی سے آپ نے اونٹ قرض لیا ہوا تھا ایک کسی موقع کے اوپر, واپس کیا تو کہا کہ اس کو بہتر اونٹ دے دو. تو قرض آپ واپس کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے واپس کریں, اس میں کوئی حرج نہیں. اصل میں مطالبہ کرنے والا, دیکھیے بات یہ ہے کہ قرض لینے والا موضوع بحث ہی نہیں ہے دین میں, نہ اس کا سود دینا موضوع بحث ہے اور نہ اس کا زیادہ دے دینا موضوع بحث ہے. موضوع بحث وہ ہے جو سود کھا رہا ہے, وہ ہے اصل.
ایک صورت یہ بنتی ہے کہ قرض لیا گیا ہے ایک مقررہ ایک مدت کے لیے اور وہ قرض لینے والا اس مدت میں قرض واپس نہیں کر سک رہا, تو اب جس نے قرض دیا ہے کیا اس سے کوئی رقم اضافی کا تقاضا کر سکتا ہے؟
اگر واجب الادا مدت میں نہیں ہوا, کوئی جرمانہ عائد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, وہ باہمی طور پر
وہ جرمانہ اس کا ریٹ پر ڈے یا کسی شرح کے حساب سے ہوگا,
جو بھی ہو جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پہلے سے طے ہوگا کہ جی آپ فلاں تاریخ پر نہیں دے گئے تو اتنا جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ تو ہر معاملے میں ہوگا. آپ کسی کو کوئی چیز بنانے کے لیے دیتے ہیں, اس میں بھی ہوگا کہ بھائی پھر آپ اس کو بھگتیں گے, آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس بات کا. اسی طرح مبادلہ اشیاء کی صورت میں ادھار کے معاملات, یہ اس وجہ سے زیر بحث آ گیا کہ اب ہمارے ہاں روپیہ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں چیزیں بھی ادھار لی جاتی تھی ایک دوسرے سے, اور بعض اوقات اس وقت استعمال آپ کرنا ہے, آپ کی گندم پہلے آ گئی ہے, آپ نے کہا مجھے آپ 10 من گندم ادھار دے دیں, میری آئے گی تو واپس کر دوں گا. یعنی یہ اس زمانہ, اب بھی دیہاتی زندگی میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ دیہات میں رہے ہیں, میں نے خود اپنے بچپن میں یہ معاملات دیکھے ہیں کہ بسا اوقات کوئی فصل آ گئی ہے تو لے لی ہے اور دوسرے کو اپنی فصل آنے پہ دے دی ہے. یہ زمینداروں میں عام ہوتے ہیں یہ معاملات, اب کم ہوتے ہوں گے اس لیے کہ اب آپ کرنسی ہے, اس طرح کی چیزیں اس وقت بہت ہوتے تھے. اچھا ہمارے یہاں دیہات میں عورتیں آٹا تو آپس میں ایک دوسرے سے ادھار دیتی لیتی رہتی تھیں عام طور پر, یعنی منگوا لیا, مہمان آ گئے, اب آپ کا آٹا آیا, بھیج دیا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کو جو اب آپ اس کو ہو سکتا ہے اجنبی محسوس کریں, پرانے ہمارے تمدن میں یہ عام چیز رہی ہے, اس وقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دو باتیں فرمائی, اور یہ دو باتیں جو ہیں یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ بن گئی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کا باتیں دو ہی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے مسئلہ بن گئی. پہلے یہ دو روایتیں دیکھ لیجئے, یہ دونوں روایتیں مسلم شریف میں ہیں. روایتیں کیا ہیں؟ الذهب بالذهب وزنا بوزنا مثلا بمثلا والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثلا فمن زاد واستزاد فهو ربا. تم سونا ادھار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی سونا لو. آپ نے کہا کہ جی یہ 4 تولے سونا ہے, آپ لے لیجیے, آپ کو بیٹی کو بیانا ہے. اب آپ نے کہا جی میں, میرے پاس جب کبھی آ جائے گا, تجارتی قافلے گئے ہوئے ہیں, تو میں آپ کو سونا دے دوں گا. سونا ادھار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی سونا لو اسی وزن اور اسی قسم میں, اور چاندی ادھار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی چاندی لو. اسی وزن اور اسی قسم میں, اس لیے کہ جس نے زیادہ دیا اور زیادہ چاہا تو یہی سود ہے. ٹھیک, یہ بات تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اب دوسری روایت سنیے. جی, جس نے زیادہ دیا اور زیادہ چاہا تو یہی سود ہے. یعنی اب دینے والا جو ہے وہ جب زیادہ دے گا, اور جس نے مطالبہ کیا زیادہ کا وہ زیادہ کرے گا, تو جو رقم بنے گی وہ سود ہے. یعنی سود آپ نے بتایا کیا چیز ہے, سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ روپے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ سود کیا ہوتا ہے, وہ رقم جو آپ قرض پر متعین منافع کے طور پر مانگتے ہیں, دینے والا دے رہا ہوتا ہے, لینے والا لے رہا ہوتا ہے, اس رقم کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سود ہے. آپ نے دیا ہے, اس نے لیا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ اگر تم کو کرنا ہو تو ایسے کرو. اچھا, اب اس کے بعد دوسرا کیا فرمایا؟ یہاں کیا صورتحال تھی؟ یہاں صورتحال یہ تھی کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اس کے معاوضے میں وہی لینی ہے آپ نے. ایک شکل یہ پیش آتی تھی بارٹر ایکسچینج میں, یعنی آپ نے یہ آپ کی کھجور آ گئی مثال کے طور پر, آپ کی چاندی ہے یا کوئی اور چیز ہے, آپ نے وہ دے دی. ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں, اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا سونے میں بہت سی اقسام ہوتی ہیں اس کی. جب اس کو بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ دوسرے دھاتیں شامل کی جاتی ہیں, اس سے اس کی اقسام بن جاتی ہیں. چاندی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے, اچھی بھی ہوتی ہے, درمیانے درجے کی بھی ہوتی ہے. یہ سب آپ لوگوں کو سنار اب بھی بتا دیں گے. اور پرانے زمانے میں بہت اختلاط ہوتا تھا, کیونکہ اتنی صاف نہیں ہوتی تھی چاندی. چاندی صاف کرنا, سونا صاف کرنا, یہ خود ایک فن ہے. تو اس میں بھی اس کی بہت سی اقسام بن جاتی تھی. تو یہ وہ تھا کہ آپ کے پاس خالص سونا ہے, آپ نے دیا, دوسرے سے لے لیا. آپ کے پاس خالص چاندی ہے, آپ نے دی, دوسرے سے لے لی. ایک اور شکل, وہ صورت کیا ہے؟ الورق بالذهب ربن الا هاوها والبر بالبر ربن الا هاوها والشعير بالشعير ربن الا هاوها والتمر بالتمر ربن الا هاوها. ایک دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے سونے کے بدلے میں چاندی ادھار بیچی ہے. اب کیا ہوا ہے؟ قسم مختلف ہو گئی. وہاں کیا تھا؟ سونے کے بدلے میں سونا لینا تھا. یہاں کیا ہے؟ سونے کے بدلے میں چاندی ادھار بیچ دی. یعنی آپ نے کہا میں آپ کو چاندی دے رہا ہوں 10 تولے, آپ مجھے سونا واپس کریں گے 2 تولے. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب دیکھیے, وہاں تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سونا آپ نے دیا 2 تولے, اس کی قسم ہے 22 کیرات, میں مثال دے رہا ہوں, تو آپ واپس لیں گے 2 تولے اور 22 کیرات. اب یہاں چاندی اور سونا ہے, اب تفاضل ہوگا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ چاندی جو ہے وہ میں 2 تولے دے رہا ہوں اور 2 تولے سونا لے لوں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. تو اب صرف بدل گئی, یعنی قسم بدل گئی. جب قسم بدل گئی تو فرما کیا حضور نے فرمایا؟ سونے کے بدلے میں چاندی ادھار بیچو گے تو اس میں سود آ جائے گا. یعنی اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جب ایسا کرو گے تو سخت اندیشہ ہے کہ سودی معاملہ ہو جائے گا, کیونکہ تفاضل ہو جانا ہے. ایسے معاملات میں یہ اس زمانے میں نہ تو اتنے تول واضح تھے, نہ قسموں کی اتنی تعین واضح تھی. تو آپ نے فرمایا جھگڑا ہونا ہے اور سودی ذہنیت آنی ہے, لہذا یہ معاملہ نہ کرو, نہ کرو. یعنی اس طرح کے معاملات جو ہے نا قسم کے اختلاف کے ساتھ, یہ نہ کرو. اچھا, فرمایا سونے کے بدلے میں چاندی ادھار بیچو گے تو اس میں سود آ جائے گا. گندم کے بدلے میں دوسری قسم کی گندم, جو کے بدلے میں دوسری قسم کے جو, اور کھجور کے بدلے میں دوسری قسم کی کھجور میں بھی یہی صورت ہوگی. ہر ایک میں ہوگی نا. یعنی آپ کی کھجور جو ہے وہ کوئی کھجور ہی نہیں ہے اور دوسرا اجوا دے رہا ہے آپ کو, تو وہاں تو من اور سیر کا فرق واقع ہو جائے گا. تو اس کو بیچو گے تو اس میں سود آ جائے گا. فرمایا ہاں البتہ یہ معاملہ نقدہ نقد ہو تو کوئی حرج نہیں. اللہ ہاوا کا مطلب ہاں البتہ نقدہ نقد ہو تو کوئی حرج نہیں. نقدہ نقد کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ پہلی صورت میں نہیں آ سکتی, یہ دوسری میں آئے گی. کیسے؟ میرے پاس اچھی قسم کی کھجور ہے, آپ کے پاس دوسری کھجور ہے, ہم دونوں کو دونوں کو ضرورت ہے اس کی. تو میں کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے, میرے پاس چاندی ہے, آپ کے پاس سونا ہے, مجھے اس وقت میں سونا چاہیے. تو جب قسم کا فرق واقع ہوگا تو نقد معاملات بھی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ اب دو الگ الگ معاملات ہو گئے. ایک معاملہ وہ ہے جہاں صنف کا کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بات فرمائی ہے اس میں وہ بیان کی ہے کہ جو صنف کا اختلاف نہیں ہے, جہاں پہ چیز ویسی کی ویسی ہے, تو اس معاملے میں زیادہ نہیں ہونا, ادھار دو, ادھار دے دو, لیکن زیادہ نہیں لے سکتے تم, وہ سود ہو جائے گا. اچھا, دوسرا معاملہ کیا ہے جہاں صنف کا اختلاف ہو گیا. صنف کا اختلاف ہو گیا تو آپ نے فرمایا سد ذریعہ کے اصول پر, یعنی جب کسی چیز کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو عرب میں سود بہت تھا, پوری سوسائٹی کے اندر سودی معاملات کاروباری لوگ تھے چونکہ, تو تجارتی سود بہت لیتے تھے, آگے زیر بحث آئے گا, سود بہت تھا. تو اس وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے نا اس میں اب بڑا اندیشہ ہے کہ یہ آ جائے گا. تو اس طرح کا معاملہ جب صنف کا اختلاف ہو تو نقد کیا کرو. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ جی اگر کرنا ہی پڑ جائے تو آپ نے فرمایا قیمت طے کر لیا کرو, یعنی پھر روپاؤں میں قیمت طے کر لیا کرو, چیز میں کرو گے تو کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارے گا دونوں جانے. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں, یعنی ان میں کوئی ذہنی کوئی علمی کوئی عقلی اشکال تو نہیں پیدا ہوتا, ٹھیک ہے نا یہ بات. اچھا اب اس کے بعد ہوا کیا, ہوا یہ کہ ہمارے راوی لوگوں نے جب ان دونوں باتوں کو بیان کیا, دونوں باتیں جو ہیں روایت ہونی ہے نا, یہ باتیں دونوں ہیں, ایک بات اور ہے اور ایک بات اور ہے, ایک ان چیزوں سے متعلق ہے جن کو آپ ایک ہی صنف میں ادھار دے رہے ہیں, اور ایک ان چیزوں سے متعلق ہے جن کو آپ صنف کے اختلاف کے بعد ادھار دے رہے ہیں. ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے پر نکیر نہیں کر رہے, روک نہیں رہے, جب صنف ایک ہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کرو, لیکن لینے دینے میں طے کر لو کہ دو تولے دیا دو تولے لے گئے, وہاں یہ ممکن ہے. لیکن اگر صنف کا اختلاف ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کرو نہیں, یعنی اس معاملے میں سود در آئے گا, راستہ نکال لے گا, کیونکہ صنف کا اختلاف ہے, چیز اب زیادہ لینی دینی ہے, یعنی ایک کلو کھجور کے بدلے میں چار کلو کھجور لینی ہے, یہاں زیادہ لینا ہے, تو زیادہ کی تعین میں اب ادھار دینے والا مدت کو شامل کرے گا, ذہنن شامل کرے گا معاملہ طے کرتے ہوئے, اور اس طرح سود کی ذہنیت پیدا ہوگی. تو یہ معاملہ نہ کرو. استثناء کیا بیان کیا کہ اس طرح کا معاملہ اگر اختلاف صنف کے ساتھ کرنا ہو تو نقدہ نقد, ٹھیک ہے, نقدہ نقد میں کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا یہ دونوں روایتیں جو تھیں اب راویوں نے ان کو بیان کرنا شروع کیا, تو کچھ راویوں نے یہ بالکل اسی شکل میں بیان کی جیسے میں نے مسلم سے بیان کر دی. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یعنی یہ میری تخلیق نہیں ہے, یہ دونوں روایتیں کچھ راویوں نے ان کو بالکل ایسے ہی بیان کر دیا, یہ بالکل ٹھیک بیان ہے. یعنی آپ اس کو حدیث کی مشکلات میں سمجھیے کہ میں نے ایک بات بیان کی جیسے میں نے بیان کی تھی, میں نے دو باتیں الگ الگ بیان کی تھی, سمجھنے والا سمجھدار تھا, بیان کرنے والا فقیہ تھا, اس نے دونوں باتوں کو پوری طرح سمجھا اور الگ الگ بیان کر دی. بے شمار راویوں نے ایک کارنامہ کیا ان روایتوں میں, انہوں نے کیا کیا, نقدہ نقد کے الفاظ اوپر داخل کر دیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اللہ ہا وہا, نقدہ نقد کے الفاظ اوپر والی روایت میں داخل کر دیے, اور وہ جو الفاظ ہیں وزنن بے وزنن مثلن بے مثلن وہ اس پہ داخل کر دیے. اب آپ مسلم کا یہ باب نکالیے جس کے اندر یہ دونوں روایتیں ہیں موجود, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی آپ کو بیچاری دبی ہوئی مل جائیں گی جو اصل روایتیں ہیں, لیکن زیادہ تر راویوں نے یہ کام کیا ہے. اب اس کے کرنے کے بعد مصیبت بن گئی, یعنی اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کا نتیجہ نکلا, ان الفاظ کو آپ اوپر داخل کر دیں, آپ دیکھ رہے ہیں یہ, یعنی ہا بہا کے الفاظ اللہ ہا بہا کے اوپر والی روایت میں نہیں ہے, اور مثلن بے مثلن اور وزنن بے وزنن کے الفاظ نیچے والی روایت میں نہیں ہے, ان کو اٹھایا کیونکہ ایک ہی طرح کی بات تھی نا, ایک ہی طرح کی بات تھی, تو انہوں نے داخل کر دیا. اچھا جن لوگوں نے داخل کیا, میرا گمان یہ ہے کہ وہ ابتدائی صحابہ نہیں ہیں, وہ بعد کے لوگ ہیں جو کلاسیکل عربی سے واقف نہیں تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کلاسیکل عربی کا یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کلاسیکل عربی کا کہ آپ دیکھیے اوپر ہے الذهب بالذهب, سونے کے بدلے میں سونا, والفضہ تو بالفضہ, چاندی کے بدلے میں چاندی, وہاں کس میں ایک ہے. دوسری جگہ کیا ہے, وہاں شروع ہوتا ہے البرکو بالذهب, چاندی کے بدلے میں سونا. صنف مختلف ہو گئی. تو اب عربی قاعدے کے مطابق آگے جو شعیر اور بر ہے, یعنی جو اور آگے ہے نا گندم اور کھجور, ان پر جو الف لام ہے دی ہے, وہ بھی دوسری قسم اور ناقص قسم کے تقابل میں آئے گا. الفاظ نہیں ہوں گے لیکن عربی زبان ہے, عطف نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے. اب جب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو بعد والے لوگ نہیں سمجھ سکے, تو انہوں نے کیا کیا, اوپر داخل کر دیا نیچے داخل کر دیا. جب اوپر اور نیچے داخل کر دیا تو ایک نئی قسم سود کی پیدا ہو گئی ہمارے ہاں, وہ تھا نقد پر سود, اس کو کہتے ہیں ریبل فضل, فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں ریبل فضل, نقد پر سود. ادھار پر سود تو ساری دنیا نے سنا تھا, ان حدیثوں کے راویوں نے حدیثوں میں یہ خلط مبس پیدا کر کے کیا کیا, نقد پر سود پیدا کر دیا. امت مسلمہ میں اجماع ہو گیا اس کے اوپر کہ ایک سود ہوتا ہے ادھار پر, اسے کہتے ہیں ربن نسیہ, ادھار پر سود ساری دنیا جانتی ہے اس کو, ایک سود ہو گیا رب الفضل، یہ کون سا؟ نقد پر سود. یعنی نقد پر سود کی صورت یہ بن گئی کہ آپ نے مثال کے طور پر میرے پاس ہیں اجوا کھجور، آپ کے پاس آم کھجور، میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں تبادلہ کر سکتا، ان کا یہ رب الفضل ہو جائے گا. حالانکہ دیکھیں آپ اس روایت کو دیکھیں جس میں قسم بدی، وہاں یہ اللہ ہا وہاں نقدہ نقد ہو تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نقدہ نقد میں یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، مسئلہ ادھار کا تھا. تو یہ صورتحال جب پیدا ہوئی رب الفضل ہو گیا. اب اس رب الفضل کو پھر لوگوں نے سلجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کدھر سے آ گیا، کیا کریں، اس کو کیسے سمجھائیں. وہ آ گیا اس لیے کہ حدیث میں آ گیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، کیسے سلجھائیں. اس کو سلجھانے کے معاملات میں پھر کئی نقطۂ نظر اختیار کیے گئے. ایک نقطۂ نظر یہ اختیار کیا گیا کہ یہ چیز وہ ہے جس کو عقل نہیں سمجھایا جا سکتا، اس وجہ سے یہ مان لیا جائے کہ یہ ایک ہے چیز. اچھا جب ایک ہے چیز تو پھر اگلا سوال پیدا ہو گیا فقہا کے ہاں، وہ سوال یہ کہ اگر یہ ہے ایک چیز تو انہوں نے کہا کہ پھر کیونکہ عقلن یہ قیاسن اور عقلن ٹھیک نہیں لگتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو توسیع نہ دی جائے. جانتے ہیں توسیع دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بیان ہوا ہے سونے کے بدلے چاندی، اس میں بیان ہوا ہے جو کے بدلے جو، اس میں بیان ہوا ہے گندم کے بدلے گندم، تو اس کو توسیع نہ دی جائے. مطلب یہ کہ اب صرف ان چیزوں تک محدود رکھا جائے، یہ ابن حزم کا مسلک ہے، صرف ان چیزوں تک، کیونکہ خلاف قیاس بات ہے. یعنی سود کو جب منع کیا گیا تو اگر اس زمانے میں چاندی سونے کو دینے میں سود تھا یا گندم دینے میں سود تھا تو آج روپے میں بھی ہوگا، توسیع ہو گئی نا یہ اس کی، یعنی مال دینے میں ہوگا صرفی چیزوں میں جو بھی سود ہے. لیکن اس معاملے میں ایک نقطہ نظر یہ اختیار کیا گیا کہ چونکہ یہ خلاف قیاس ہے تو اس میں توسیع نہ کی جائے. امام ابو حنیفہ کا مزاج چونکہ نسبتاً بہت عقلی ہے تو انہوں نے کہا ہے تو خلاف قیاس لیکن توسیع ہم اتنی کر لیں گے کہ جو چیزیں خوراک کی نوعیت کی ہیں اور ذخیرہ کی جا سکتی ہیں ان تک پھیلا دیں گے. اس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں، کس مصیبت میں پھنس گئے. ایک چیز خلاف عقل ہے، ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں آ رہی تو اب کیا کیا جائے. حدیثیں صحیح ہیں، حدیثیں صحیح ہیں تو پھر کیا انکار کر دیا جائے؟ نہیں، انکار تو نہیں کریں گے. قیاس میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم نے اس کی دو قسمیں کر دی، ربن نسیہ اور ربن فضل، ایک نقد والا سود ایک ادھار والا سود. نقد والا سود تو ادھار والا سود تو ہر ایک کو سمجھایا جا سکتا تھا. نقد کا سود جو ہے وہ اسلامی سود ہے، یعنی ہماری شریعت میں وہ سود جو ہے ایجاد ہو گیا کیونکہ کچھ روایتوں میں یہ مسئلہ آ گیا. اب اس کے بعد تمام آپ اپنی فقہ اٹھا کر دیکھ لیں، حنفی، مالکی، شافعی، ابن حزم ظاہری، ابن تیمیہ، سب کے سب. مولانا مودودی نے اپنی کتاب سود میں پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر، رب الفضل کے اوپر. یعنی ان کو بھی ظاہر ہے یہ آج کے زمانے میں سود سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو انکار تو نہیں کر سکتے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں سود کی ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے ایک پریونٹیو میئر ہے جو اختیار کیا گیا ہے کہ نقد کے معاملات میں بھی اس کو بند کر دیا جائے. اچھا نقد کے معاملات میں بند کر دیا تو کیا کیا جائے پھر؟ یعنی دنیا چل ہی نہیں سکتی ایک دن کے لیے، کیونکہ نقد کے معاملات میں آپ کو صرف کے اختلاف میں چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، دینی بھی ہوتی ہیں. اچھا اس کا طریقہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، سود کے معاملے میں بہت زیادہ لوگ حساس چونکہ رہے ہیں تو اس وجہ سے اب نقد میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی دکان کے اوپر آپ کی کھجور پڑی ہوئی ہے، میں دوسری دکان سے آیا، میں نے کہا میرے پاس گاہک آ گیا ہے تو آپ مجھے دو سیر دے دیجئے، میں آپ کو دوسری کھجور جو ہے قیمت کے لحاظ سے میں نے طے کر دیا سیر دے دوں گا. نہیں دے سکتے، مجھے قیمت دینی پڑے گی آپ اس کی. یہ ہماری فقہ میں متفق علیہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور مسلسل موجود ہے، مسلسل موجود ہے. تو خاکسار پہلا آدمی ہے کس نے اس کو سلجھا دیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اصل روایتیں یہ ہیں، ان روایتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ بالکل درست ہے، باقی راویوں کی کارستانی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ سامنے رکھ لیں. انہوں نے کیا کیا ہے، اس روایت میں سے وہ سمجھے ہی نہیں بات کو، اس میں سے ہا وہا اٹھا کے اوپر ڈال دیے، اس میں سے مثلاً بے مثلاً اٹھا کے نیچے ڈال دیے. اب آپ مسلم شریف میں دیکھیے یہی کارنامہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ بات میرے پاس جو ہمارے ملک میں جی نہیں، یہ تو دو روایتیں ہیں نا، روایتیں تو پچاس ہیں،
دو یہ بھی شامل ہیں،
یہ بیچاری دب چکی ہیں.
تو جب یہ شامل ہیں موجود تو اس طرف کیوں نہیں توجہ کی؟
یہ تو اب اب تحقیق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک ہی بات ہے، راوی لوگ بیان کر رہے ہیں، جب بیان کر رہے ہیں سارے سچے.
اگر یہ دو روایت نہ ہوتی پھر تو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ایک غلط.
میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کبھی اس مسئلے کو ذہن تسلیم ہی نہیں کیا تھا. جب میں نے معیشت پر لکھنا شروع کیا تو میں نے نکالا وہ سارا باب، اور باب نکالنے کے وقت میرا خیال یہ تھا کہ پروردگار میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے نکالتے وقت کہ یہ رب الفضل جو ہے پروردگار اس سے نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے, کیا شکل ہوگی. میرا خیال یہ تھا کہ میں روایتوں پر تنقید کر کے اس کو ختم کر دوں گا. یعنی اس وقت تو میرا اپنا نقطہ نظر بھی یہ تھا کہ روایتیں موجود ہیں لیکن اس پر تنقید کرنی پڑے گی بہت شدید قسم کی. جیسے ہی میں نے مسلم شریف کھولی, مسلم شریف کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کرتے ہیں, بخاری تو یہ کرتے ہیں نا کہ روایت کو مختلف جگہوں پر بکھیر دیتے ہیں. اچھا, مسلم شریف کی خوبی یہ ہے کہ وہ روایت, ایک ہی روایت یا دو روایتیں جو بھی ہیں, وہ جتنے طریقوں سے ہیں ایک ہی جگہ جمع کر دیتے ہیں. تو میں نے جیسے ہی اس کو پڑھنا شروع کیا تو یک بیک یہ دونوں روایتیں سامنے آ گئیں, اور جیسے ہی یہ سامنے آئیں تو یہ الفاظ بھی سامنے آ گئے کہ اصل میں الا ہا و ہا کو, اب دیکھیے نا میرے سامنے یہ دونوں روایتیں پڑی ہوئی ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دوسرا راوی یہی روایت بیان کرتا ہے, الا ہا و ہا کو اوپر ڈال دیتا ہے, ان کو نیچے ڈال دیتا ہے, اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آپ ڈال کے دیکھ لیجئے, یہ الفاظ نقدہ نقد والے دیکھیے نا, اس کو ڈالیے حشر کیا ہو جاتا ہے. یہ ہوا اس میں. تو یہ
سود کا تعلق ادھار سے بھی ادھار سے ہی ہوتا ہے, جب بھی کوئی چیز ادھار دی جائے گی اس کے اوپر کوئی بھی جو طے شدہ پیسے
ہوتا ہے
وہ ادھار, تو یہ تو ادھار کا معاملہ ہی نہیں ہے جب نقدہ نقد ہے تو یہ ایک بارٹر سسٹم.
یہ دیکھیے اللہ ہوا ادھاری کا معاملہ ہے, جب یہ کہا جائے گا کہ تم یہ معاملہ جو ہے نہ کرو اس میں ربا آ جائے گا, اللہ یہ کہ نقدہ نقد کرو, اس کا مطلب ادھار ہے. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فلاں معاملہ نہ کریں سوائے اس کے کہ نقدہ نقد ہو, تو پہلا صورت تو ادھار کی ہے نا, ہر حال میں ادھار ہی زیر بحث ہے. مجھ سے اس ملک کے اندر جس شخص نے سب سے زیادہ مخلصانہ معیشت پر کام کیا وہ اکرم صاحب ہیں, جو اب ڈپٹی ایڈیٹر جنرل کے منصب سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا بات تمہاری سمجھ میں آ گئی, یہ بتاؤ یہ ادھار تم نے کہاں سے داخل کیا. میں نے کہا یہاں سے داخل کیا, اللہ ہا و ہا کے الفاظ بتا رہے ہیں, کیونکہ ادھار کے الفاظ روایت کے اندر نہیں ہیں. بھائی دیکھیے نا جملہ سنیے آپ, کہ آپ یہ معاملہ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ نقدہ نقد ہو, واضح ہے نا بالکل. یعنی وہ تو بدی بات ہے, لکھی ہوئی بات ہے. وہ کہاں سے داخل کیا, میں نے کہا یہاں سے داخل کیے ہیں, یہ میں نے داخل کر دیے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی نقدہ نقد میں سود کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دونوں روایتیں جو ہیں یہ ہیں. تو ان کا جو صحیح مفہوم ہے وہ میں نے آپ پہ واضح کر دیا. اب اس کے بعد اگر یہ کوئی خدمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ان روایتوں کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر اپنے ترجمے میں واضح کر دیا. اس میں ترجمہ کرنے میں غلطی کی لوگوں نے. یہ جو الورق و بالذہب والی روایت ہے اس کے اندر اصل میں لفظ ایک ہی ہے, البر و بالبر, یعنی ایک ہی ہے, لیکن عربی میں الف لام اس طرح آ جاتا ہے. یہ بالکل وہی اسلوب ہے جیسے میں نے آپ کو قرآن مجید کے ترجمے میں بتایا تھا کہ جہاں ہے نا آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, اس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آزاد قاتل ہو تو اس کے بدلے میں وہی قاتل, وہی آزاد. تو یہاں پہ اصل میں صنف کا اختلاف پہلے چونکہ ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا, البر و بالبر کا مطلب ہے ایک قسم کی گندم کے تبادلے میں دوسری قسم کی گندم, ایک قسم کے جو کے مقابلے میں تبادلے میں دوسری قسم کے جو. تو یہ کچھ زبان کا مسئلہ ہے اور کچھ روایتوں میں خلط کر دیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہی تھا, یعنی یہ کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ سود کے معاملات میں جہاں بارٹر ایکسچینج میں اس کے امکانات تھے زیادہ, حضور نے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو متنبہ کیا کہ یہ معاملہ کرتے وقت بڑے احتیاط کرنا. روایتیں اگر اسی صورت میں رہتی تو لوگ ان کا مدعا سمجھنے میں غلطی نہ کرتے, لیکن بعض دوسرے طریقوں میں راویوں کے سوء فہم نے ان میں سے دوسری روایت سے ہا و ہا کا مفہوم پہلی روایت میں, اور پہلی روایت سے الذہب و بالذہب کے الفاظ دوسری روایت میں الورق و بالذہب کی جگہ داخل کر کے انہیں اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ ان کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لاین حل معمہ ہے. یعنی یہ کام کیا راویوں نے, ادھر کے الفاظ ادھر, ادھر کے الفاظ, اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئی نا بات, ان کا ایک ہی بات ہے تو داخل کر دیا. ہماری فقہ میں رب الفضل کا مسئلہ اسی غتر بوت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. یہ جو رب الفضل کا مسئلہ ہے یہ اصل میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوا. غتر بوت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, بتائے گا کیا چیز ہوتی ہے, کیسے پیدا ہوا ہے یہ. کوئی طالب علم پرانے زمانے میں جس طرح ہم نے تعلیم پائی ابتدا میں, تو اس میں ہماری تعلیم کی ابتدا ہوتی تھی سادی سے, سادی کا کریمہ, سادی کی گلستان, سادی کی بوستان پڑھائی جاتی تھی. تو اس میں سادی کا ایک مصرع ہے کہ سادی کے جائے بلاغت ربود, بلاغت ربود. تو کسی طالب علم نے استاد سے پوچھا جی کہ بلا تو سمجھ میں آ گیا ہے, غدر بود کا کیا مطلب ہے؟ اس سے یہ محاورہ بننا ہے. اصل میں تھا بلاغت ربود, دو الگ الگ لفظ تھے, وہ بلاغت تھا ربود, اس نے بلا کو ادھر کر دیا اور ادھر سے غت لیا اور ربود کو ساتھ ملایا اور کہا غدر بود کا کیا مطلب ہے, اس سے یہ لفظ بنا ہے. ہماری فقہ میں رب الفضل کا مسئلہ اسی غدر بود کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے, ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح کر دی ہے کہ انما الربا فی النسیہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ یہ روایت بھی مسلم میں نقل ہوئی ہے کہ ربا صرف ادھار میں ہوتا ہے, یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر کسی نے پوچھا ہے تو آپ نے فرمایا انما الربا فی النسیہ, ربا صرف ادھار کے معاملات میں ہوتا ہے. بدی ہی بات ہے, ادھار کے معاملات میں ہوتا ہے, نقد میں ربا ہونے کا کیا سوال ہے؟ یعنی نقد میں اس کا کوئی سوال کبھی کسی کے دماغ میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن بہرحال ہو گیا. تو ایک یہ مسئلہ ہے جناب, یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا, اور اس طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے. یہ اصل میں موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے ایک اور مسئلہ پیدا کیا, حالانکہ سود دنیا کے اندر ایک مسلمہ چیز رہی ہے. سود کیا ہوتا ہے ہر آدمی جانتا ہے, یعنی اس کو عیسائی بھی جانتے ہیں, یہودی بھی جانتے ہیں. اسلام نے سود ایجاد نہیں کیا کہ پہلے اس نے ایک ٹرانزیکشن کی صورت ایجاد کی اس کے بعد اس نے کہا یہ ممنوع ہے. دنیا بھر میں مانی ہوئی بات تھی, اس کے بارے میں اپنی رائے دی. رشوت کو دنیا جانتی ہے کیا؟ اس نے کہا رشوت حرام ہے. خیانت کو دنیا جانتی ہے کیا؟ اس نے کہا خیانت ممنوع ہے. ایسے ہی اس نے کہا کہ سود تم جانتے ہو نا جو سود ہوتا ہے وہ ممنوع ہے. تو ہمارے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ مثال کے طور پر اگر زمین کو آپ بٹائی پہ دیتے ہیں تو سود ہو جائے گا, یا مکان کو کرائے پر دیتے ہیں تو سود ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ مجھے لکھنا پڑا, ورنہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب آپ پیرا پڑ رہے ہیں. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق جی
آپ نے کہا کہ نقد پہ سود,
میں نے یہ نہیں کیا, میں نے نفی کیا.
نہیں سر نفی کیا, لیکن کیا ہے یہ جس نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا ہے وہ کیا, مجھے یعنی میں جان نہیں سکی کہ یہ مسئلہ کیسے بنا.
یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو 10 تولے سونا دینا ہے ابھی آپ کو, تو میں اس نقد اگر یہ تبادلہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ چاندی کا تو یہ نہیں کر سکتا. کروں گا تو کچھ فرق ڈالوں گا نا اس میں لازمن, یعنی مجھے چاندی چاہیے آپ کو سونا چاہیے, میرے پاس چاندی ہے آپ کے پاس سونا ہے, تو چاندی اور سونے میں چونکہ فرق ہوگا لازمن, یہ برابر برابر نہیں دیا جا سکتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 2 تولے چاندی لے لیں 2 تولے سونا دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ معاملہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر آپ نے کرنا ہے, نقد ہے نا معاملہ ہو رہا, آپ کو چاندی کی ضرورت مجھے سونے کی ضرورت, نقد ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں نہیں کر سکتے, اس میں سود ہو جائے گا. کیوں سود ہو جائے گا؟ یعنی فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں نے آپ سے نقد دیتے ہوئے زیادہ قیمت وصول کر لی, یہ بھی سود کیسے ہو گیا؟ یہ تو تحشدہ بات ہے کہ کوئی سود نہیں, تو اس کو کہتے ہیں. نہیں نقد کا مطلب کرنسی نہیں ہوتا, نقد کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر دینا, ادھار کے خلاف بولتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جب
چیز کے بدلے میں ایک چیز لی جا رہی ہے
جی, میں میرے پاس میری گندم آ گئی ہے, میری گندم آ گئی, میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ مجھے, میں آپ کو یہ گندم دے دیتا ہوں, آپ کو اس وقت ضرورت ہے, آپ کی فصل جب آئے گی نا اگلے 2-3 مہینے کے بعد تو واپس کر دیجیے گا مجھے. میرے پاس چاندی موجود ہے, مجھے اس وقت سونا چاہیے, میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے دے دیجیے, میں آپ کو واپس کر دوں گا یہ اس کے بعد. تو یہ تو اس زمانے کے, آج بھی یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا, اور اس طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشقت میں مبتلا کرتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ عقل و نقل دونوں کی روح سے ظلم ہے. لیکن اس کے برخلاف وہ چیزیں جن کے وجود کو قائم رکھ کر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے, اور استعمال کے بعد وہ جس حالت میں بھی ہوں اپنی اصل حیثیت ہی میں ان کے مالک کو لوٹا دی جاتی ہیں, ان کے استعمال کا معاوضہ کرایا ہے اور اس پر ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ فرق ہے دونوں میں. میں نے ایک گھر کرائے پر لیا ہے, وہ گھر میں 10 سال کے بعد مالک کہتا ہے جی مجھے خالی کر دیں, تو میں وہ گھر موجود ہے لوٹا دوں گا. آپ نے مجھے 15 لاکھ روپیہ دیا ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا, فنا ہو گیا, مجھے اسے پیدا کرنا ہے دوبارہ, کیونکہ اس کو میں رکھ نہیں چھوڑوں گا. تو چیز استعمال کرنے والی ہو تو اس پہ کرایہ لیں, چیز خرچ کرنے والی ہو تو اس پہ کرایہ, اس پہ سود ہوتا ہے. یعنی خرچ کرنے والی چیزوں پر منفعت لیں گے تو سود, استعمال کرنے والی چیزوں کے پہ کرایہ لیں گے تو کرایہ. یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ فرق جو ہے اس کو لوگوں نے اس زمانے میں, آپ کو وہ تو چیز ہی ہے نا جی, ہر حال میں شے ہے, چیز ہے, استعمال کر رہے ہیں وہ, اس میں کوئی کمی آ رہی ہے, خرابی آ رہی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت تو صرف یہ فرق واضح کرنا مقصود ہے کہ دنیا نے کرایا جس چیز کو کہا ہے وہ اور چیز ہے, اور سود جس کو کہا ہے وہ اور چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت میں مولانا تاسین صاحب نے بڑا کام کیا ہے اسلامی معیشت پر, اور وہ مصر تھے اس بات پر. یہاں مقالہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو کسی نے پوچھ لیا کہ مولانا یہ جو آپ جہاز کا کرایہ دے کے آئے ہیں, تو ان کا یہ پائلٹ کی محنت کا معاوضہ. یعنی کرایہ ایک ایسی بدیہی چیز ہے کہ وہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے, مکان کرائے پہ لینا ہے, چیزیں کرائے پر لینی ہیں, آپ کسی جگہ جاتے ہیں ہوٹل میں رہتے ہیں, آپ جا کے آپ کسی دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں, اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں. تو کیا فرق ہوگا؟ اشیاء مستعملہ جو چیزیں یوز ہو سکتی ہیں اپنی حیثیت فنا نہیں کرتی. یہ میز آپ نے مجھ سے کرائے پہ لی ہے, جب میں چاہوں گا واپس لے لوں گا. آپ نے مجھے 10 روپے لیے ہیں, وہ خرچ ہو جانے ہیں, اس پر منفعت سود ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیے. اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ قرض کسی غریب اور نادار کو دیا گیا ہے یا کسی کاروباری یا رفاعی اسکیم کے لیے, اس چیز کو ربا کی حقیقت کے تعین میں کوئی دخل نہیں ہے. یعنی اس بنیاد پر بھی کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ قرض میں نے آپ کو دیا ہے غریبوں کے لیے کوئی رفاعی اسکیم چلانے کے لیے, یہ قرض میں نے آپ کو دیا ہے آپ کی غربت کا لحاظ کر کے. نہیں, سود سود ہے. یہ بات بالکل مسلم ہے کہ عربی زبان میں ربا کا اطلاق قرض دینے والے کے مقصد اور مقروض کی نوعیت و حیثیت سے قطع نظر محض اس معین اضافے ہی پر ہوتا ہے جو کسی قرض کی رقم پر لیا جائے. یہی دنیا کا مسلمہ ہے سود کے بارے میں, اور اسی کو اسلام نے بھی مانا ہے, کوئی اس پر حد نہیں لگائی بالکل. چنانچہ یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے. اب ایک اور بحث اٹھائی لوگوں نے اس زمانے میں, وہ بحث یہ تھی کہ عرب میں تو اصل میں مہاجنی سود ہوتا تھا, تو غریبوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو چونکہ بہت اس معاملے میں خیال تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کاروباری مقاصد کے لیے جو سود ہے, حالانکہ آپ نے اوپر الفاظ دیکھے قرآن مجید کے, انما الربا, وہ اس کو کاروباری مسئلہ بنا رہے تھے کہ جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ویسے ہی پیسہ دیتے ہیں. لیکن چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجئے. آپ مولانا مودودی صاحب کی کتاب سود پڑھیے, انہوں نے چونکہ سود کے عنوان سے کتاب لکھی ہے, تو اس زمانے کے ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ریٹائرڈ تھے ان کے ساتھ ان کی بڑی خط و کتابت ہوئی ہے اس میں, اور اس میں بہت دلائل کا تبادلہ ہوا ہے کہ سود اس زمانے میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. لیکن چونکہ آج جناب کا بھی قرآن پر معاملہ بہت کم ہوتا تھا, تو خواہ مخواہ بحث طول پکڑے, یہ قرآن کیا کہتا ہے. چنانچہ یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ اس کے زمانہ نزول میں سودی قرض زیادہ تر کاروباری لوگوں کے مال میں جا کر بڑھنے کے لیے دیے جاتے تھے. قرآن نے خود بیان اس طریقے سے کیا ہے اس کو کہ یہ بتا دیا ہے کہ عرب میں زیادہ تر کاروباری قرض ہوتا تھا. آپ الفاظ دیکھیے کیا ہے, وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے, صرفی تو نہ رہا نا, یعنی کاروباری قرض ہے جو دوسروں کے مال میں جا کے پروان چڑھتا ہے. یعنی ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے اور اس کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں پروان چڑھے, وہ آپ اس کو اپنے مال میں شامل کریں گے, آپ سے قرض لے کے وہ تجارت کریں گے, وہاں جا کے وہ پروان چڑھے گا, اور آپ کہتے ہیں متعین منافع ہو گیا نا کاروباری قرض, بیان ہی وہی کیا ہے. اور یہ بات تاریخی طور پر بھی بالکل ٹھیک ہے, عربوں کا قبائلی سسٹم تھا, قبائلی نظام میں صرفی قرض جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہو, کسی کو ضرورت نہیں پڑتی تھی اس طرح کی. یعنی یہ کہ وہ قرض ہی لے گا, قبیلہ سارا اس کی مدد کے لیے موجود ہوتا تھا, البتہ کاروباری لوگ تھے تجارت کے لیے جاتے تھے, اس میں پیسہ بھی لگا ہوتا تھا, اس کے لیے سود کے کام ہوتے تھے, تو سودی کاروبار تھا ہی زیادہ تر کاروباری مقاصد کے لیے. اس کو قرآن نے لے یرب وفی اموال الناس کے الفاظ سے واضح کیا ہے, اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں جا کر پروان چڑھے, تو وہ اللہ کے ہاں پروان نہیں چڑھتا, اور جو زکوٰۃ تم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دی, تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بھراتے ہیں. تو یہ واضح کر دیا بالکل. وآخر دعوانا الحمدللہ.